من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة ولا أعضائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا.
صلوات على محمد. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے شہیدوں کا پروردگار ہے اور ظالموں کی تاک میں ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے شہیدوں کے سید و سردار ہیں اور مظلوموں کے حامی اور ناصر ہیں. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسن والحسين عليهم السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بسقرهما مع وليهما الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. شکر خداوند امام مشتبہ کے ساتھ کے حاضر خدمت ہوئے آج. پھر کل جب رخصت ہوئے تھے تو آج کی حیات کا یقین نہیں تھا، خدا سے امید تو تھی کہ زندہ رہیں گے، یقین نہیں تھا. یقین آج ہوا ہے، خدا کرے یقین حیات ایسا رہے کہ مقصد حیات پہ عمل رہے. خدا ہمیں مردوں میں شامل نہ کرے، زندوں میں شامل رکھے. کبھی زندگی اس طرح سے ہو، کبھی شہادت کے عنوان میں ہو. اور پروردگار کی بارگاہ میں التماس کے ساتھ کہ یقیناً صاحبان علم و ادب کی خدمت مقدس میں میں حاضر ہوتا رہا، خدمت فرش عزائے امام مشتبہ کرتے ہوئے. ایک طالب علم کی حیثیت سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، نہ دعوی علم کرتا ہوں نہ معیار عمل کا عنوان رکھتا ہوں. ٹوٹے ہوئے الفاظ پیش کرتا ہوں، مولا گلدستہ سمجھ کے قبول فرما لیتے ہیں، یہ مولا کی مہربانی ہے. ورنہ ذکر مولا کو میری اور آپ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اور آپ کو ذکر مولا کی ضرورت ہے اور رہے گی. صلوات پڑھ لیں محمد. کتنے بردبار ہیں میرے مولا، کتنے صاحب علم ہیں. انسان صاحب علم تو ہوتا ہے مگر صاحب علم بہت کم ہوتا ہے. اگر کوئی صاحب علم ہو اور صاحب علم نہ ہو تو بڑا مشکل سا مسئلہ واقع ہو جاتا ہے کہ جس کے مرتبے بلند ہوتے ہیں ان کی مشکلات بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور جب انسان صاحب علم ہو جائے تو اس کے لیے قوت برداشت کا امتحان زیادہ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدس میں آپ کی عطا کے انداز، آپ کے حلم کے انداز، آپ کے علم کے مسائل، تفسیر قرآن کے حوالے، بہت ساری باتیں تو مسلسل کرتے رہے ہیں. ایک مرتبہ پھر امام علیہ السلام کی خدمت سے اپنے اور آپ کے لیے کوئی سبق حاصل کریں کہ واقعاً احسان کرنا کسے کہتے ہیں، احسان کس پر کیا جاتا ہے. امام علیہ السلام کی خدمت میں آپ کے گھر کی ایک کنیز نے گھر کے ہی اطراف کے پھولوں سے ایک گلدستہ اپنے ہاتھ سے تیار کیا ہے، اور گلدستہ تیار کر کے دیکھیے، چھوٹے کسی انسان کا، چھوٹے کا مطلب کسی غریب انسان کا، ایک عام انسان کا، ایک کنیز کا تحفہ امام کے لیے کیا حیثیت رکھے گا. امام جن کے لباس جنت سے آتے ہوں، جن کی سواری مصطفیٰ ہو جاتے ہوں، جن کے لیے آئے تطہیر آتی ہو، جن کو مباہلے میں محمد اپنے ہاتھ پکڑا کے لے جاتے ہوں، ان کو کوئی پھول کا گلدستہ پیش کرے، جبکہ اللہ کے رسول انہیں خود پھول کہتے تھے اور فرماتے تھے یا ریحان طیف الدنیا، یہ دونوں شہزادے میرے پھول ہیں دنیا کے اندر. اور جب کبھی آپ ان کو چومتے تھے، سونگتے تھے، چومتے بھی تھے اور سونگتے بھی تھے، تو کچھ ایسے تھے جن کو برا لگتا تھا کہ یا رسول اللہ آپ ان کو سونگتے ہیں، کائنات آپ کی خوشبو تلاش کرتی ہے، آپ حسنین کی خوشبو تلاش کرتے ہیں. ارشاد فرماتے تھے، دیکھو جب کبھی مجھے جنت کی خوشبو کا اشتیاق ہوتا ہے، جب کبھی میں چاہتا ہوں کہ جنت کے پھولوں کی خوشبو تلاش کروں، تو حسن حسین کو سونگ لیتا ہوں. یہ ریحانتی ہیں دنیا میں تلوار پڑے ہو. جبکہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، پیغمبر کے پسینے مقدس میں اتنی خوشبو آتی تھی، کیا مشک و عنبر کی خوشبو ہوگی. پسینہ رسول خدا کا معیار کیا تھا؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے جب نور اول کو خلق فرمایا تو نور اول نے اللہ کی بارگاہ میں پہلا سجدہ کیا. اب یہ الگ بحث ہے کہ سجدہ کیا تو کس پہ کیا، زمین تو تھی نہیں، آسمان تو تھا نہیں، کچھ اور تو بنا تھا نہیں، نہ فضا تھی، نہ ہوا تھی، نہ یہاں تھا، نہ وہاں تھا، کچھ بھی نہ تھا. اگر نور اول نے سجدہ کیا تھا تو کس شے پر سجدہ کیا تھا؟ کہتے ہیں یہاں پر علماء کے نور اول نے نور پر ہی سجدہ کیا تھا، گویا ایسا نور تھا کہ اول نور اس پہ سجدہ کر رہا تھا. یہ سجدہ کر کے ساجد بنے، وہ مسجود قرار پایا. انہوں نے سجدہ کیا، سجدوں کا آغاز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور جیسے سجدے میں آپ کا نور اول جھکا ہے، اتنی دیر تک سجدہ کیا کہ پیشانی مقدس سے پسینے کے قطرات بہنے لگے. پروردگار نے اپنے حبیب کے پسینے کے قطرات کو ضائع نہیں ہونے دیا، بلکہ ارشاد فرمایا، حبیب تم نے سجدہ کیا، تمہارے پیشانی سے جو پسینہ بہا ہے اسے ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے، اس پسینے سے ہم انبیاء کو بنائیں گے. نور اول، نور اول بات جسم کی نہیں ہو رہی، نور اول کی بات ہو رہی ہے، تو پسینہ بھی نورانی. صلوات پڑھے وہ عمر والے محمد، جو دنیا میں جب آپ کی آمد ہے تو آپ کے جسم مقدس سے خوشبو ایسی نکلتی ہے، اتنی حسین خوشبو ہے کہ اگر در سیدہ پہ آ جائیں، اگر چادر یمنی کے اندر آ جائیں، تو امامت خوشبو پوچھتے ہوئے سوال کرتی ہوئی آئے، انی اشم و اندہ کے راہ حتن طیبہ. اے سیدہ، کبھی مولا فرمائیں، اے مادر گرامی کبھی حسنین فرمائیں کہ انی اشم و اندہ کی راہ حتن طیبہ، ہم آپ کے پاس سے طیب خوشبو سونگ رہے ہیں. اور بعد جب خوشبو کی آگئی تو جملہ سن لیجئے، خوشبو بہت عمدہ تحفہ مومن کے لیے. کبھی کبھی لوگ سمجھتے ہیں شاید روزے دار کے لیے خوشبو منع ہے، یہ غلط ہے. خوشبو روزے دار کے لیے بھی عمدہ اور تحفہ ہے. البتہ بعض ایسی جڑی بوٹیاں ہیں کہ جن کا سونگنا حالت روزہ میں مکروہ قرار دیا گیا. اتریات کی بات نہیں ہو رہی، مشک و عنبر کی بات نہیں ہو رہی. پیغمبر کا پسینہ اتنا معتبر تھا کہ مشک و عنبر کی طرح استعمال کیا جاتا تھا. ذرا غور کیجئے کہ پیغمبر کا پسینہ خوشبو والا، تمہارا پسینہ بو والا. تم اپنے پسینے کی بو کو مٹانے کے لیے خوشبو استعمال کرو. پیغمبر کا پسینہ خود خوشبو قرار پائے. جب پسینہ پسینے میں فرق کرتا ہے تو تم محمد جیسے کیسے ہو گئے؟ اللہ اکبر، کیسا شوق اٹھا ہے کہ پیغمبر کو اپنے جیسا خیال کر رہے ہیں. پیغمبر وہ عظیم ہستی ہیں، کبھی حسن کو چومتے ہیں، کبھی حسین کو چومتے ہیں. چومنا الگ ہے، سونگنا الگ. سلوات پڑھے محمد والے. اور شدت محبت کو محسوس کیجئے، کس انداز سے چومتے تھے. ایسا نہیں کہ تکلفاً چومتے ہوں، ایک آدھ دفعہ لب مس ہوئے بس آپ نے بوسہ لے لیا، ایسا نہیں ہے. ایسے چومتے تھے کہ دیکھنے والا بے ساختہ پوچھتا تھا، اتنی شدید محبت کرتے ہیں. اور پوچھنے والا کبھی گھر سے باہر ہے اور کبھی گھر کے اندر ہے، مسئلہ ان کو بھی ہے، مسئلہ ان کو بھی ہے. اور یہی ایک شکایت تھی کہ اللہ کے رسول جب کبھی علی کو دیکھتے تھے وہ ان کو دیکھ کے مسکراتے تھے، یہ ان کو دیکھ کے مسکراتے تھے، دشمن ویسے ہی جل کے خاک ہو جاتے تھے. تلوار پڑے محمد والے. اللہ کے رسول کہ پسینے کی خوشبو کی بات مکمل. خالی ایک جملہ اور کہہ دوں آپ کی خدمت مقدس میں کہ اللہ کے رسول کے قبر مقدس کی جو مٹی ہے اس کے بارے میں شہزادی کا اپنا جملہ ہے، بابا جو آپ کی قبر کی مٹی ایک بار سونگ لے، ایک بار سونگ لے، اسے زندگی بھر مشک و عنبر کی حاجت نہ رہے. اللہ اکبر. اب اگر اس انداز کا معیار ہو تو مقام منیت پر حسن ہے. کنیز نے گلدستہ بنا کر پیش کر دیا ہے، آپ قبول فرماتے، قبول فرما کے کچھ انعام وغیرہ دے دیا ہوتے. مگر عجیب انداز ہے، جیسے ہی خاتون کنیز نے گلدستہ بنا کر امام کی خدمت میں پیش کیا، امام نے قبول کیا، ارشاد فرمایا انتی حرت لوجہ اللہ، اس ایک گلدستے کی عوض میں تو راہ خدا میں آزاد ہے. آزادی بہت بڑی نعمت. مگر عجیب بات ہے، جو کنیزان آل محمد تھیں، جو غلامان آل محمد تھے، وہ رہائی نہیں چاہتے تھے، غلامی چاہتے تھے. جب کسی نے اعتراض کیا مولا حسن کی خدمت میں کہ مولا اتنا بڑا کوئی تحفہ تو نہیں دیا اس نے، آپ نے اس کے جواب میں اس پر اتنا بڑا احسان کر دیا، اس کو آزاد کر دیا. آزاد کا مطلب کیا ہے؟ لاکھوں روپے کا سرمایہ معاف کر دیا. آزاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ لاکھوں روپے قیمت معاف کر دی گئی. اللہ اکبر. امام شاد فرمان، دیکھو خاتون نے، کنیز نے اپنی حیثیت میں گلدستہ بنایا تھا، اس نے اپنی حیثیت میں تحفہ دیا، ہم نے اپنی حیثیت میں عطا کر دیا. اگر حسن ایسے تو رب حسن کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر. کیا سخاوت ہے، کیا انداز محبت ہے. اور کبھی مثال بیان کرتے ہوئے امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدس، ایک شخص نے عجیب آ کر سوال کیا ہے. میں اس سے پہلے مقدمے میں باتیں بیان کر چکا کہ راویوں کو بڑا اشتباہ رہا، بہت سی روایتیں دونوں اماموں میں اشتباہن چلی ہیں، کبھی مولا حسن سے روایت کی جا رہی، کبھی مولا حسین سے روایت کی جا رہی ہے. تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ مولا حسین کے ساتھ بھی منسوب ہوئی ہے اور مولا حسن کی روایت اصلاً بیان کی گئی. کہ آنے والا مولا کی خدمت میں کہتا ہے مولا میں بڑا پریشان ہوں. کیوں پریشان ہو؟ کہتا ہے مولا گناہوں پر صبر نہیں ہوتا اور جہنم سے ڈر بھی لگتا ہے. ایسا راستہ بتائیں کہ گناہ بھی کرتا رہوں اور جہنم سے پالا بھی نہ پڑے. اگر کوئی مجھ سے ایسا مسئلہ پوچھنے آ گیا میں تو کہوں گا بھائی آپ باہر جائیے, آپ کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا. یہ کیسے ممکن ہے گناہ کرو اور عذاب نہ ہو, گناہ کرو اور عذاب نہ ہو. تو دنیا میں کسی کے پاس جواب نہ ہو, نہ ہو تو نہ ہو, مگر جو ابن علی ابن ابی طالب ہو, ابن مشکل کشا ہو, باب مدینہ علم کا لخت جگر ہو, اس کے پاس کسی سوال کا جواب نہ ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ ارے سوال بھی جانتے تھے, جواب بھی جانتے تھے. تو نسل کو پہچانتے ہوں تو فہم کو کیوں نہ پہچانے. نسل کی بات اور ہے, فہم کی بات. صلوات پڑھیں محمد والے. امام نے ارشاد فرمایا, اچھا اگر تم چاہتے ہو کہ گناہ کرتے رہو اور عذاب بھی نہ ہو, جہنم سے پالا بھی نہ پڑے, نسخہ اس کا بھی ہے ہمارے پاس, تو اس کا بھی نسخہ ہے. خوش ہو گیا. کہتا ہے مولا مجھے کیا کرنا پڑے؟ صرف پانچ کام کرنے پڑیں گے. یہ پانچ کام اگر کر لو تو پھر جتنے چاہو گناہ کرو مگر عذاب الہی تم پر نہیں آئے گا. بڑا مطمئن ہو گیا, پانچ کام, بس پانچ کام کر لیں. انسان کی کیفیت ایسی ہے نا, وہ چاہتا ہے کوئی اس پر قدغن نہ لگائی جائے. مجھے میرا شوق ہے یہ گناہ مجھ سے ہو جاتا ہے, میں باقی کوئی گناہ نہیں کرتا, یہ گناہ ہو جاتا ہے. قیامت میں اللہ سے کہیں گے پروردگار یہ گناہ چھوڑ دے, باقی سب کے لیے میں توبہ کر لیتا ہوں, یہ گناہ چھوڑ دے. اللہ اکبر. یہ روایت معصوم ہے کہ یہ جملہ خود گناہ کبیرہ ہے کہ خدا اس ایک گناہ کے علاوہ باقی سارے گناہوں کی سزا معاف کر دے. اس کا تو مسئلہ نہیں ہے, اس کو تو بھگت لیں گے. یہ خود گناہ کبیرہ جملہ اختیار کرنا امام کے الفاظ کے اعتبار سے, مگر امام کی خدمت میں جب آنے والا اپنا مسئلہ پیش کر رہا, مولا آپ بتائیے راستہ کیا ہے, فرمایا پہلی بات سنو, آج سے ایسا کرو کہ خدا کے پیدا کیے ہوئے رزق کو کھانا چھوڑ دو. کوئی ایسا رزق تلاش کرو جسے غیر خدا نے خلق کیا ہو. شاید آج کا دور ہوتا تو بچے کہتے ہیں مولانا ہم فاسٹ فوڈ کھا لیں گے. سلوات پڑھے محمد والے. ارے فاسٹ فوڈ کھائیے کہ چپس لیجئے کہ بسکٹ لیجئے کہ چاکلیٹ لیجئے, تمام چیزیں کہیں نہ کہیں گھوم پھر کر پھر خدا کی طرف چلی جاتی ہیں. خدا رزق پیدا کرنے والا, زمین میں اور آسمان سے اس کو نازل کرنے والا. امام فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ گناہ کرو تم پر عذاب الہی نہ آئے تو پہلی بات تو یہ کرو کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی روٹیاں کھانا چھوڑ دو, رزق کھانا چھوڑ دو. کوئی ایسا رزق لے کر آؤ اسے غیر خدا نے خلق کیا ہو. شاید آپ آج کہیں مولانا ایسی میڈیسنس ایسی خاص طور سے تیار کی جا چکی ہیں کہ ایک ٹیبلٹ لیجئے اور روٹی کا بدلہ مکمل ہو جائے گا, لیکن یہ ٹیبلٹ بنی کیسے ہے, کہاں سے آئی ہے؟ جب کبھی اس کے روٹ تلاش کریں گے کہیں نہ کہیں خدا تک پہنچ جائیں گے, یا خدا تک پہنچیں گے یا خدا کے بنائے ہوئوں تک پہنچیں گے. اگر یہ خلق خدا نہ ہوتی, یہ ٹیبلٹ تیار نہ ہوتی تو اس تک پہنچے تو خدا تک پہنچے. لاؤ کوئی ایسا جو غیر خدا نے بنایا ہو. بہت غور کیجئے گا. امام فرماتے ہیں کہتا ہے مولا یہ تو بڑا مشکل ہے, اس زمانے میں جواب نہیں آیا. کہتا ہے مولا بڑا مشکل ہے, ایسا رزق کہاں سے لاؤں اسے غیر خدا نے پیدا کیا ہو, یہ تو ممکن نہیں ہے. سیکنڈ بتائیے شاید وہ کر لو. امام فرماتے ہیں اچھا اب ایسا کرو کہ خدا کی بنائی ہوئی فضاؤں میں سانس لینا چھوڑ دو. کوئی ایسی فضا تلاش کرو جسے غیر خدا نے پیدا کیا ہو. آدمی جتنی آکسیجن ہے پورے فضا کے اندر, جتنی آکسیجن ہے جو ریکوائرمنٹ ہے میری اور آپ کی سانس لینے کے لیے, سب کے سب خدا نے بنائی ہے. آپ کہیں گے نہیں، وہ تو ہاسپٹل میں جب جاتے ہیں اور خدا نہ خواستہ آئی سی یو تک کی نوبت آ جائے تو وہ مصنوعی سانس دی جاتی ہے، قبلہ وہ گیس جمع کی گئی ہے، الگ کی گئی ہے، خلق نہیں کی گئی ہے، خالق تو اس کا بھی خدا ہے۔ تم چاہو سلینڈر بھر کے رکھ لو، مگر اس کا بھی خالق خدا ہے، اور اگر خدا نہ ہو تو یہ سانس اندر جانا ممکن نہ ہو۔ جتنے چاہو لگاؤ سلینڈر، ایک وقت تو ایسا آتا ہے نا کہ ملک الموت لے جائے، رکھا رہ جائے سلینڈر۔ سلوات پڑھے محمد والے، پھر ارشاد فرمایا مولا نے، جب وہ کہتا ہے کہ مولا یہ بھی ممکن نہیں ہے، کوئی اور بتائیے کام کر لوں شاید۔ پھر میں، اچھا ایسا کرو، اللہ کی بنائی ہوئی زمین پہ چلنا چھوڑ دو، کوئی ایسی زمین تلاش کر لو جو غیر اللہ نے بنائی ہو۔ تو شاید آج بہت سارے لوگ کہیں مولانا غیر اللہ نے بہت سی چیزیں بنائی ہیں، لیکن ہر چیز کے پیچھے کہیں نہ کہیں خدا کی ذات شامل حال ہے۔ کہتا ہے مولا ممکن نہیں ہے کہ میں ایسے انداز اختیار کروں کہ کوئی زمین ایسی مل جائے مجھے۔ چاند پر جائیے تو اللہ نے بنایا ہے، مریخ پر جائیے تو اللہ نے بنایا ہے، کہاں جائیے گا؟ پھر امام فرماتے ہیں، اچھا ایسا کر، یہ تین کام نہیں کر سکتا، چوتھا کام کر لے۔ وہ کیا ہے؟ جب اتنی طاقت پیدا کر لے، یہ ملک الموت تجھے لینے آئے تو کہنا کہ میں نہیں جاتا، اتنی طاقت تو پیدا کر لے۔ میں کہتا ہوں منع کرنا تو بہت دور ہے، ملک الموت کو دیکھ کے ہی مر جائے گا۔ اگر ملک الموت اپنی اصل حیعت میں آ گیا، اصلی وضع میں آ گیا، تو اس کی شکل ایسی ہے کہ مومن کو سرور دیتی ہے، منافق کو سزا دیتی ہے۔ ایسی شکل ہے کہ حضرت ابراہیم فرماتے تھے ملک الموت سے کہ اگر مومن کو کسی عمل کی کوئی جزا نہ ملے تو تیری زیارت ہی ایسی ہے، تیرے چہرے کا جمال ایسا ہے کہ ساری جزا مکمل ہو جاتی ہے۔ میں سوچتا ہوں اگر ملک الموت اتنا حسین ہے تو علی کتنے حسین ہوں گے۔ حضرت ابراہیم فرما رہے تھے کہ ملک الموت اگر مومن کو کوئی جزا مالک نہ بھی دے تو خالی تیرا چہرہ ہی کرا دے کافی ہے، اور اگر منافق کو کوئی سزا نہ ملے تو تیرا چہرہ ہی کافی ہے۔ تو ملک الموت آ جائے، اولاً تو گھر بند نہیں کر سکتے، ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، آپ جہاں جہاں جائیں وہاں وہاں پہنچ جاتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدًا، بڑے بڑے قلعوں میں بند ہو کر بیٹھ جاؤ تب بھی ملک الموت پہنچ جاتا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں اگر اتنی طاقت پیدا کر لو، ہاں اگر کوئی آج کا شاعر ہوتا تو کہہ دیتا مولا سے، مولا میں تو ملک الموت کی کلائی۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ پتہ نہیں اشعار کہتے ہوئے روایات اور احادیث کیوں بھول جاتے ہیں۔ میں پھر جملہ خدمت میں عرض کروں، پر اللہ زمانہ ایسا آ گیا کہ اصلاح کی کیفیت تو ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ جب ہر ایک اپنے آپ کو قابل تسلیم کرنے لگے تو اسے اصلاح کی حاجت نہیں رہتی، اور جب کسی کے ذہن میں اصلاح نہ رہے تو پھر سمجھیے کہ پھر راستہ بند ہو گیا۔ جب تک میں طالب علم رہوں گا راستہ کھلا رہے گا کہ علم کی طلب باقی رہے گی، اصلاح ممکن ہوگی۔ تو بات یہ کہ اشعار کی بات اپنے مقام پر، امام کا فرمان اپنے مقام پر، 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ ملک الموت سے اگر مقابلہ کرنے کی ہمت پیدا کر لو تو گناہ کرتے رہنا، پھر خدا عذاب نازل نہیں کرے گا۔ کہتا ہے مولا سے، مولا یہ تو ممکن نہیں ہے، ملک الموت کے سامنے تو بڑے بڑے کیا فرعون، کیا قارون، کیا شداد، کیا نمرود، سب کے سب مٹی میں بالکل ختم ہو کر رہ گئے، ملک الموت کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکا۔ پھر امام فرماتے ہیں پانچویں بات یاد رکھو، اپنے اندر اتنی طاقت پیدا کر لو کہ جب تمہیں فرشتگان پروردگار جانب جہنم لے چلیں، دونوں بازو تھام کر تو ان سے اپنے بازو چھڑا لینا. اگر اتنی طاقت آ جائے تو پھر جو چاہو گناہ کرو, عذاب نہیں ہوگا. جب نہ خدا کا کھاؤ گے, نہ خدا کی زمین پہ چلو گے, نہ خدا کی فضا میں سانس لو گے, ملک الموت تمہارا بگاڑ نہیں پائے گا, جہنم کے فرشتے تمہیں لے جانے میں ناکام ہوں گے, پھر خدا تم پر عذاب کیسے کرے گا؟ اور اگر یہ پانچوں باتوں میں تم ناکام ہو تو سمجھ لو اس کا کھاتے ہو, اس کی سانس لیتے ہو فضا کے بنائے ہوئے آکسیجن کے اندر, اس کی زمین پہ چلتے ہو, ملک الموت سے ڈرتے ہو, جہنم کے فرشتوں سے کنٹرول نہیں کر سکتے, تو پھر تو خیال کرو, اطاعت خدا کرو, معصیت خدا. اللہ پڑھے محمد والے محمد. یہ تو بات تھی مولا کے الفاظ مکمل کرتے ہوئے. اور چونکہ حالات و واقعات میں آپ کی دعائیں شامل حال رہیں, بس دو جملے حالات و واقعات کے لحاظ سے بیان کر دوں کہ بہرحال مسلسل ایک امتحان شدید قریب آ رہا ہے. شاید ابھی مجھے بھی اور آپ کو بھی اتنا اندازہ نہیں ہے کہ یہ خاموشی جو ہے کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے. میں کوئی پیشن گوئی نہیں کر رہا, جو حالات و واقعات جو مشاہدات بیان کر رہا ہوں اس کی بنیاد پہ کہتا ہوں. آغا سیستانی کے گھر پہ حملہ کرنے کی کوشش گرچہ ناکام بنا دی گئی, لیکن کوشش ناکام ہوئی, دشمن ختم نہیں ہوئے. قاسم سلیمانی کی طرف بھی ہاتھ بڑھائے جا رہے ہیں, ایک اس طرف سے, ایک اندرونی معاملات میں. عجیب و غریب کیفیت کہاں جائے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. یعنی اب میں ایک کسی خواب کا اشارہ کرتا ہوں, اور خواب حجت نہیں ہوتے, لیکن اگر کسی خواب سے کوئی بات سمجھنا آسان ہو سکے تو امام محمد تقی جواد علیہ السلام تو کسی دیکھنے والے نے خواب میں دیکھا. امام کا جو انداز ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مشکلات بہت شدید ہیں, اور اب اندرونی مسائل بھی آپ کے سامنے ہیں اور بیرونی مسائل بھی آپ کے سامنے ہیں. کہیں پر اماموں کی عزت کا مسئلہ ہے, تو کہیں پر امامہ لگا کر اسلام کی عزت کا مسئلہ ہے. یہ جملہ جو میں کہہ رہا ہوں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں. یہ امامہ کہیں استعمال بھی ہو رہا ہے. پاکستان کو مٹانے کی بد دعائیں امامہ پہن کے ہو رہی ہندوستان کے اندر. پورا ہندوؤں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے, بہت غور کیجئے گا. تو عجیب عجیب وقت ہے کہ سوائے توسل معصومین کے ہمارے پاس اور کچھ نہیں. اپنے اتحاد کو, اپنے اتفاق کو قائم رکھتے ہوئے, اپنی صفوں میں کسی کو آنے سے روکنے کے لیے, روایات کا اختلاف رہے, آپ میں مجھ میں اختلاف نہ ہو. واقعات مختلف ہو سکتے ہیں مگر میں اور آپ کے مختلف ہوں, ہم سب کے سب ایک مولا کے ماننے والے ہیں. امامے کی عزت کریں مگر کردار کے ساتھ, اور جہاں کردار نہ ہو تو خاموشی اختیار کریں. اگر اصلاح کرنا ممکن ہو تو اصلاح سب سے بہتر. خلوات پڑھے محمد والے محمد. اور میں اس سے پہلے بھی اشارہ کر چکا, میری تو درد دل کی بات ہے کہ قبلہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو اسے روڈ پہ لانے کے بجائے آپس میں بیٹھ کے حل کرنا زیادہ بہتر ہے. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے, میں انسان معصوم تو نہیں نا, مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے تو آپ میری غلطی کی اصلاح کیجئے, مگر سر عام چوراہے پر نہیں, ورنہ ہم دونوں بدنام ہوں گے, میں بھی شیعہ اور آپ بھی شیعہ. میری اصلاح کرنا شیعت کے تحفظ کے ساتھ ہونا چاہیے, نہ کہ شیعت کو خطرے میں ڈالتے ہوئے. بس یہ دو باتیں درمیان میں آ گئیں, اور اب یہ دعا مسلسل لکھی کہ ابھی بہت سے مقامات پہ امتحانات جاری وہ ساری ہیں, 40 ابھی مکمل طور پر خطرے سے باہر نہیں آیا ہے. شیطان اپنی پوری طاقت سے ان تمام شکستوں کا بدلہ لینا چاہتا ہے. اور شاید پھر مجھے لگ رہا ہے کہ خون عثمان کی آواز بلند ہونے والی ہے. شاید کہ وقت قریب آ رہا ہے. اور اسی لیے یزید کے حمایتی اور کبھی کسی اور انداز سے فتنہ و فساد پھیلانے والے, میں کیا نام لوں, کوئی ازواج مطہرات میں کسی زوجہ کی بات کرنے کھڑا ہوا ہے, صرف فتنہ و فساد, کوئی مقصد نہیں ہے. ایک کتاب لکھی گئی رنگیلا رسول کے عنوان سے, اس سے کیا خدمت دین ہوئی اور کیا توہین مذہب اسلام ہوئی. خدا ان تمام کو نیست و نابود کرے اور خدا ان تمام مسائل کے حل حجت خدا کے ظہور میں ہمیں عطا کرے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اور اب آئیے, کچھ باتیں ہم پرسوں کل کر چکے, اس میں کچھ سوال سامنے آیا تھا, سوال کو کور کریں. اور آج امام کے ازواج مطہرات میں سے جو باتیں بیان ہوئیں ان میں سے ایک ایسی زوجہ کو بیان کریں جو مطہرہ نہیں ہے, امام مشتبہ کی ازواج میں سے. تو پہلی بات تو ہے کہ ہم نے دو الگ الگ واقعات پڑھے تھے, ایک مولا حسن کے حوالے سے علیہ السلام, ایک مولا حسین کے حوالے سے علیہ السلام. اور یہ دونوں واقعات الگ الگ میں نے بیان کیے تھے. ایک میں نام جو بیان کیا وہ الگ نام تھا, ہند نام تھا, کہ جس کے شوہر کو ورغلا کر طلاق دلوائی گئی تاکہ ہند کے یزید کے درمیان رشتہ قائم کیا جائے. یہ وہ ہند نہیں ہے جو یزید کے بعد میں نکاح میں آئی, وہ الگ موضوع ہے. وہ ہند کون ہے؟ وہ ایک یہودی کی بیٹی جو بیمار رہتی تھی, اور مدینہ پہنچ کے اس نے جب توسل کیا مولا متقیان سے, کسی نے بتا دیا ہوگا, تو مولا نے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں کا مس کیا ہوا پانی اسے دیا تھا کہ جا کر اپنی بیٹی کے سر پہ ڈال دو تو علاج ہو جائے گا. بعد میں بیٹی مدینہ پہنچی زیارت مولا حسین کے لیے, اور پھر جب امام پر ایمان لے کر آئی ہے تو پھر آپ نے فرمایا جاؤ اب شہزادیوں کے پاس جاؤ تاکہ تمہیں وہ احکام دین سکھا دیں. تو ایمان ملا حسین سے, پردہ ملا زینب کبری سے, وہ ہند الگ. اور اسی ہند کا بیٹا ہے معاویہ ثانی, یہ ہند الگ ہے, یہ یزید کے نکاح میں نہیں گئی ہے, اس کو امام مشتبہ نے محفوظ کر دیا تھا. اور جب اس کا شوہر پلٹ کے پچھتا کے واپس آیا تو امام نے اپنے حرم سے آزاد کر کے پھر واپس اس کے حوالے کر دیا, پھر نکاح ہو گیا. اور ایک واقعہ عرنیب کا بیان کیا تھا, یہ اسحاق کی بیٹی ہے, اس کے شوہر کا نام عبداللہ ابن سلام, یہ امام حسین علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ. آپ نے بھی اسی انداز سے اس کو گھر میں محفوظ کیا اور بعد میں اس کے شوہر کے حوالے اسے کر دیا آزاد کرتے ہوئے اپنے نکاح سے. سلوات پڑھے محمد علیہ. اسے میں نے دو الگ الگ شاید جو باتیں مشتبہ تھیں ان کو کھول کے بیان کیا, اس کے لیے آپ کی خدمت میں معذرت. اب آئیے اگلا مرحلہ. ایک ایسی خاتون مولا کی نکاح میں تھی کہ جو پہلے مولا کے نکاح میں رہیں, پھر مولا کی شہادت کے بعد مولا حسین کے نکاح میں آئیں. ان کا اصل نام ہے خولہ بنت منظور, خولہ بنت منظور الفرازی. اور یہ مشہور ہیں ام اسحاق کے نام سے, ام اسحاق بنت طلحہ, بنت طلحہ. یہ پہلے مولا حسن کے نکاح میں تھی, اور انہی کے بطن مبارک سے اللہ نے مولا کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام رکھا گیا حسن. اور اسی حسن کو حسن مسنہ کے نام سے یاد کیا گیا. کیوں؟ کہ حسن ابن الحسن, تو دو مرتبہ حسن کہنے کے بجائے مسنہ. صلوات پڑھے محمد. تو یہ تاریخ کا ایک اشارہ مکمل کرتے ہوئے بھائی, آج ایک خاص کردار کو واضح کرنا آپ کی خدمت میں, وہ کردار ہے جعدہ بنت اشعث بن قیس الکندی. اب جو مستحقین لعنت ہیں ان پر لعنت رہنی چاہیے. تو جعدہ بنت اشعث بن قیس الکندی یہ کون ہے؟ یمن کی رہنے والے قبیلے سے اس کا تعلق ہے. بعض کہتے ہیں قطیف میں رہنے والے تھے. تو یمن تب بھی عرب ہے, قطیف تب بھی عرب ہے. البتہ قبیلہ الکندی, اس کا باپ ہے اشعث بن قیس الکندی. اس سے پہلے باپ کے نام سے پہلے وضاحت کر دوں کہ اس کے ناموں میں اختلاف ہے. جعدہ بنت اشعث زبر کے ساتھ, جعدہ بنت اشعث پیش کے ساتھ. اور ایک نام اس کا سکینہ بیان ہوا, ایک نام اس کا شعثہ بیان ہوا. شعثہ اگر آپ کو یاد ہو ابن الشعثہ کہ آٹھ بیٹوں کو مولا عباس نے جنگ صفین میں واصل جہنم کیا تھا. سلوات پڑھے محمد اللہ علیہ وسلم. اس کا اس سے تعلق بیان نہیں کر رہا, خالی اشارہ نام کا دے رہا تھا آپ کو. شعثہ ایک نام یہ بیان ہوا, ایک جعدہ ایک جعدہ ایک سکینہ ایک شعثہ, پانچواں نام ہے عائشہ, پانچ نام بیان ہوئے. لیکن سب سے زیادہ تاریخ کے صاحبان فن نے کہا کہ اس کا اصل نام وہی جعدہ بنت اشعث ہے. البتہ اس کا کردار کیا رہا, یہ پورا خاندان ایسا ہے. بہت غور کیجئے گا, جب تک آپ سمجھیں اور ہم نہ سمجھیں اشعث بن قیس الکندی کے مسائل کو, تک مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہجرت کے گیارہویں برس میں رسول خدا جس سال شہید ہو جاتے ہیں اس سال ایک واقعہ رت بیان کیا گیا. البتہ واقعہ رت کیا وہ الگ موضوع ہے, اس کو تین ناموں سے یاد کیا وہ الگ. اور واقعہ رت کے نتیجے میں یہ شخص اشعث بن قیس الکندی مدینہ پہنچا اور اسے حکومت وقت نے پناہ دی ہے. اور صرف پناہ نہیں دی بلکہ اپنی بہن ام فروہ کا نکاح بھی اس سے کر دیا. خلیفہ اول کی بہن ہیں ام فروہ بنت ابی قحافہ, اس سے اس کا نکاح, اشعث بن قیس کا نکاح. ایسی دوستی ہو گئی. یہ تو پرانا مزاج ہے بیٹیاں سلوات پڑھیں محمد والے محمد. لیکن ہمارا سبجیکٹ خاص تاریخ ہے تو ام فروہ اس کا نام. اب جب اس کے نکاح میں آگئی تو ام فروہ اور اشعث بن قیس کے رشتے کے نتیجے میں جعدہ پیدا ہوئی. اس رشتے کے نتیجے میں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد رکھا گیا. تو دو ہیں بہن بھائی, ایک محمد ہے اور ایک جعدہ ہے. اور حکومت کے ساتھ جب تعلقات اچھے ہو جائیں اور دامادی وغیرہ شروع ہو جائے پھر تو نوازشیں ہوا کرتی ہیں. آپ کو تو معلوم ہے کہ کبھی جیل میں سسر کبھی داماد بھی, کہ کبھی جائیداد سسر کے نام پر نکل رہی کبھی داماد کے نام پہ نکل رہی ہے. اب چاہے کوئی کیپٹن بنے یا کیپٹن نہ بنے داماد ہی بڑا مسئلہ. سلوات پڑھے محمد والے. تو خیر یہ کہاں جملہ نکل گیا, واپس آ جائیے. تو یہ اب حکومت کے داماد ہو گئے, بلکہ بہن بھائی کہیے. اس کے بعد جب تیسرے خلیفہ کا دور آیا حضرت عثمان کا, تو ان کے زمانے میں اس کو آذربائیجان کی حکومت مل گئی. آذربائیجان کا گورنر اس کو بنا دیا گیا, مختلف عہدوں پر آہستہ آہستہ بڑھایا گیا. پھر تیسرے خلیفہ کے دور میں اس کو بنا دیا گیا آذربائیجان کا گورنر. اور آپ کو تو خوب معلوم ہے جب مولا کا دور حکومت آیا مولا نے کسی ایسے ویسے گورنر کو قبول نہیں کیا تو لا محالہ مولا کے عدالتی تلوار کا نشانہ بنا. یہ بھی اشعث بن قیس الکندی کو امام نے آذربائیجان کی ولایت سے معزول کر کے بلا لیا کوفے. اب جو حسد کی آگ, اب جو دشمنی ہے علی ابن ابی طالب, اس کے ہاتھ سے لقمہ تر اس کے منہ سے نکل جائے, اس کے ہاتھ سے حکومت نکل جائے, اسے علی اچھا نہیں لگتا. سلمان بڑے محمد والے بھائی, میں بڑے انداز سے پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ آپ سکون سے سنتے رہیے, اور اگر نیند آئے تو سونے کی اجازت ہے, مشکل نہیں ہے. اس لیے کہ نماز میں سونا منع ہے, مجلس میں سونے سے کچھ باطل نہیں ہوگا. البتہ یہ الگ بات ہے کہ سونے والوں کا مقدر جاگ رہا ہے, نہ کبھی ایسا ہو نہ ہو کہ مقدر سو جائے. اصل بات پڑھے محمد تو اب اشعث بن قیس الکندی کے دل میں دشمنی پیدا ہو گئی, حکومت کا لالچ. مولا حسین کو شہید کرنے والا کون؟ عمر ابن سعد, رائے کی حکومت, یہاں آذربائیجان کی حکومت. اشعث بن قیس, اب مولا نے, یہ کوفے کا واقعہ ہے اور بہت غور کیجئے گا, 36 سے 40 کے درمیان کا واقعہ, یعنی 4 سال کی گورنمنٹ تھی مولا کی, اس زمانے کا واقعہ. مولائے متقیان نے اپنے فرزند امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے لیے رشتہ بھجوایا تھا. اشعث بن قیس کے ذریعے سے نہ اشعث کے سگے بھائی, اشعث کا بھائی ہے سعید ابن قیس الکندی, امام نے سعید سے اس کی بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے طلب فرمایا. سعید ابن قیس الکندی, اس کی بیٹی ام عمران اپنے بیٹے حسن کے لیے. یہ بات اتنی نہیں کہ جو میں نے بیان کی, بلکہ اس سے آگے جملہ کیا ہے, یہ خود حوالہ بتا رہا ہے کہ حسن خود شادیاں نہیں کرتے تھے, بلکہ آپ کی شادی کا انتظام بھی مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کر رہے تھے. خدا برا کرے بنو امیہ کا, ایسے پروپیگنڈے کیے کہ جی حسن کو بڑا شوق تھا, اللہ اکبر, اللہ یعظ باللہ من ذالک, یہاں تک جملہ لکھ دیا کتابوں کے اندر. جب کسی نے آ کے پوچھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے بیٹوں میں کس سے کروں, تو نقلِ کفر کر رہا ہوں, تو کہنے لگے بقول ان کے, کہ جب وہ کہنے لگے کہ حسن سے مت کرنا, وہ بہت طلاق دیتے ہیں, لا حول ولا قوت. ابھی ہم پڑھ رہے ہیں, خود مولائے کائنات اپنے بیٹے کے لیے رشتہ بھیج رہے ہیں, سعید ابن قیس الکندی. سعید نے اپنی بیٹی ام عمران کا رشتہ جب مولا کی طرف سے آیا تو مشورہ کیا اپنے منحوس بھائی سے, سلوات پڑھے محمد والے اس کا بھائی کون, یعنی اشعث بن قیس, کہ کیا خیال ہے رشتہ آیا ہے. تو اشعث بن قیس کے دل میں تو بغض علی پہلے ہی تھا, کہنے لگا کہاں اپنی بیٹی اس کو دیتے ہو اس گھرانے میں, ایسا کرو اپنی بیٹی میرے بیٹے کے ساتھ محمد کے ساتھ کر دو. اشعث بن قیس کا بیٹا ہے محمد, کہ ام عمران کا نکاح, یہ چچا زاد بھی ہیں, اچھا ہے, اچھا ماحول چلے گا, اتنا اچھا رشتہ تمہیں مل رہا ہے. تو مشاورت میں خیانت, بہت غور کیجئے گا, یہ جملہ علماء نے لکھا کہ اگر کوئی رشتے کے لیے آپ سے مشاورت طلب کرے تو مشاورت میں خیانت شرعاً جائز نہیں ہے, اور یہ خائن اور جو دشمن علی ہو وہ خائن بھی، کاذب بھی، لعنتی بھی، جو الفاظ کہیں وہ کم، جس کے دل میں بغض علی ہو تو وہاں کون سی عبادت رکے گی؟ اس نے مشورہ دیا کہ میرا بیٹا حاضر ہے، کر دو نکاح، ہو گیا نکاح۔ بڑا چالاک اشعث بن قیس الکندی، اپنی بیٹی کا رشتہ، خیانت کی مثال دیکھی آپ نے، اپنے بھائی کی بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے سے کر لیا، اور اپنی بیٹی کا رشتہ امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب آپ پوچھیں گے مولانا کیسے ہو گیا، سلوات پڑھے محمد عالم، یہ کیسے ہو گیا؟ تو بہت سخت جملہ میں نہیں کہہ سکتا، کہ بہرحال بات بہت دور تک جا رہی ہوگی، بس اتنی بات کہوں گا کہ انبیاء اور ائمہ کے گھروں میں ایسے واقعات پیش آئے ہیں، اور جب رسول خدا کے گھر میں ایسے ایسے رشتے آ سکتے ہیں تو آپ پوچھیے جو جواب رسول خدا کا ہوگا کہ جاننے کے بعد بھی ایسے نکاح کے رشتے قبول کیوں کیے، وہی جواب سیرت رسول کے مطابق امام مصطفیٰ کا ہوگا۔ رشتہ بہرحال 36 سے 40 سنے ہجری کے درمیان واقع ہو گیا، اور جودہ بنت اشعث امام کے نکاح میں آ گئے۔ اس کی بیٹی ہے اشعث بن قیس، ادھر یہ یہاں نکاح میں آئی، اور کتنے سال نکاح میں رہی مولا کے؟ اگر 36 میں یہ شادی ہوئی ہو تو پورے 14 سال، کہ 50 ہجری میں امام شہید ہوئے اور 50 ہجری تک جودہ بنت اشعث امام کے گھر میں نکاح میں تھی۔ اب جو کہتے ہیں طلاق بہت دیا کرتے تھے، تو آئیں تو جواب تو دیں کہ 14 سال جودہ جیسی بیوی کو گھر میں رکھا، اللہ اکبر، اس حلم کے پہاڑ کو حسن کہتے ہیں۔ تو جودہ بنت اشعث کا زمانہ یا 14 سال یا اس سے کچھ کم، 13 یا 12، جو سن سمجھ میں آئے نکاح کا اس کے اعتبار سے، کس سن میں نکاح ہوا۔ اور اب یزید اور یزید کا باپ، اور میں دو دن تو بیان کر چکا کہ کیسے کیسے بہانے بنائے گئے، ایک اور بہانہ یہاں شروع کیا گیا۔ اب جودہ بنت اشعث کی طرف پیغام بھیجا گیا، تو لا محالہ لائن تو پہلے بنی ہوئی تھی اشعث بن قیس کے ذریعے سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یزید کا نکاح تم سے کر دیں، مگر جودہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تمہیں حسن کو زہر دینا ہو۔ تو ایک تو یزید سے نکاح تمہارا ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ 1,00,000 درہم، اور اب بہت ساری باتوں میں کچھ برادران اہل سنت نے اس کا انکار کیا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کسی کو بچانے کے لیے تاریخ سے وہ الفاظ نکال دیے گئے۔ طبقات ابن سعد اور طبری جیسی کتابوں سے یہ الفاظ نکال دیے گئے کہ حاکم شام ملوث ہے امام مصطفیٰ کو زہر دینے کے اندر، لیکن الفاظ نکالنے سے حقیقت بدل نہیں جاتی۔ ابن عبد البر نے تو انصاب الاشراف میں لکھ دی، سلوات پڑھے محمد والے والے، اور کیا زہر بھجوایا، 1,00,000 درہم، یہ پیسے اس تک پہنچ گئے۔ البتہ یزید سے نکاح والا مسئلہ وہ الگ ہے کہ یزید سے نکاح نہیں ہوا۔ جملہ پتہ کیا کہا اس نے، حاکم شام نے جواب میں خط بھجوایا تھا کہ مجھے یزید سے بڑی محبت ہے، معاویہ کہتا ہے مجھے یزید سے بڑی محبت ہے، اور میں یزید کی زندگی چاہتا ہوں، اور جو فرزند رسول کو زہر دے دے یزید کا کیا حال کرے گی، اس لیے میں یزید کو اپنے ہاتھوں سے موت کے منہ میں نہیں بھیج سکتا۔ جودہ بنت اشعث، اب اشعث بن قیس الکندی، یہ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی کے سازش میں شریک کار ہے، مولائے کائنات کی شہادت میں اس کا ہاتھ، کربلا کے لشکر یزید میں اس کا رول، اس نے خیمے جلائے کربلا میں اشعث بن قیس نے، اس نے نو کے سنا پہ سر کو اٹھایا کربلا کے شہیدوں کے سروں میں سے، اشعث بن قیس، اس کا بیٹا محمد ابن قیس وہ بھی شامل رہا لشکر یزید میں۔ کوفے کے معاملات میں آپ کے علم میں یہ بات ہے، جناب مسلم ابن عقیل کو گھر سے آ کر گرفتار کرنے والا کون تھا؟ محمد ابن اشعث، باپ بیٹی اور بیٹا، باپ مولائے کائنات کے خون میں شریک، بیٹی امام مصطفیٰ کے خون میں شریک، بیٹا امام حسین کے خون میں شریک۔ اللہ، یہ ہے جودہ بنت اشعث کے مسائل۔ اور اب بس دو چار جملے آپ کی خدمت میں اور گفتگو تمام کریں، وقت تمام ہو گیا۔ پروردگار نے جودہ بنت اشعث کو ثمر آور نہیں کیا، امام کے گھر میں رہی 14 سال، اولاد نہیں ہوئی۔ اب تاریخ لکھتی ہے کہ جب امام کی شہادت ہو گئی تو جودہ بنت اشعث نے دو افراد سے نکاح کیے بعد میں، ایک کے بعد ایک، ان میں ایک نکاح عبداللہ ابن عباس کے بیٹے سے ہوا، ابھی عجیب تاریخ ہے، اس سے بیٹے پیدا ہوئے، اور یہ تاریخ کا حصہ بن گیا کہ اس کے بیٹوں کو لوگ یہ کہہ کے پکارتے تھے یبنا مسممت الازواج، مسممت الازواج، اے وہ بچوں کے جو تمہاری ماں نے اپنے شوہر کو زہر دیا، اے اس خاتون کے بچوں جس نے اپنے شوہر کو زہر دیا۔ سم کہتے ہیں زہر کو، سما یسم مسمتن، مسمت الازواج، اپنے شوہر کو زہر دینے والی۔ بس یہ تاریخ کے کچھ ایسے مسائل تھے کہ کیا حالات گزرے خانواد اہل بیت پر۔ آج شب 7 سفر ہے اور دل چاہتا ہے کہ شب میں بھی ذکر مصائب حسن کروں، اس لیے کہ ایک قول کے اعتبار سے امام حسن کی تاریخ شہادت 7 سفر ہے، رونے کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ حالت روزہ میں تھے، افطار کے لیے گھر پہ جب پہنچے ہیں، ملعونہ نے ایسا زہر امام کو دیا ہے کہ تاریخ انسانیت میں اتنا شدید زہر کسی کو نہیں دیا گیا، کہ میرے مولا کے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے نکلتے تھے، واہ مصیبت تھا۔ رونے والوں، عجیب ہے مصائب کا ربط، ذرا پلٹ کے دیکھیے تو ایک ایسی خاتون اس خاندان کی ملے گی کہ جہاں ہندا نے جناب امیر حمزہ کے جگر کو نکال کے چبانا چاہا۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے وحشی لوگ تھے، بھیڑیے نما انسان تھے، لیکن خدا نے جگر کو سخت کر دیا تو اس ملعونہ کے دانتوں سے چبایا نہ گیا، اٹھا کے پھینک دیا۔ ہائے، ایک جگر وہ نکل آیا، ایک جگر کے ٹکڑے یہ تھے کہ خون کی الٹیاں ہوتی تھیں، جگر کٹ کٹ کے نکلتا جاتا تھا، بہنیں پچھاڑے کھا کھا کے روتی تھیں، واہ مصیبت۔ حسن 47 برس کے جوان تھے جب جگر کٹ کٹ کے نکل رہا تھا، رونے والوں، ایسے میں حضرت قاسم کا عجیب عالم تھا، ارے یہ چند سال کا بچہ اپنے بابا کے قریب کبھی دائیں آتا تھا، کبھی بائیں آتا تھا، یہ 3 سال کی عمر ہے شہزادے کی، اپنے بابا کے قریب آتا تھا، جب ہونٹوں پر خون لگا ہوا دیکھتا تھا۔